بسم الله الرحمن الرحيم حامدا لله عز وجل سبحانه وتعالى ومصليا ومسلما على رسول الله وعلى آله الكرام وصحبه العظام اجمعين. اما بعد، آج کی مجلس تذکیر و تحسین و عقیدت کے صدر نشین علامہ صاحبزادہ شاہ عبدالحق قادری صاحب زید مجدہم، جناب محمد حنیف حاجی طیب صاحب جو اس مجلس کے داعی ہیں اور مؤسس ہیں، حضرات علماء کبار، اہل دانش و فکر، معززین شہر اور تمام حاضرین مجلس کی تکریمات، تشریفات اور احترامات کے ساتھ، سب سے پہلے میں اللہ عز و جل سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمہ اللہ تعالی ونور اللہ مرقدہ نے اپنی طویل عملی زندگی میں دعوت و تبلیغ، رشد و ہدایت، طریقت و سلوک، سیاست و سماج اور دینی تنظیمات کی سیادت و قیادت و امارت، مدارس و مساجد کی سرپرستی کی صورت میں ملک کے اندر اور عالمی سطح پر جو عظیم خدمات انجام دیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال ان تمام خدمات جلیلہ کو ان کے لیے تا قیامت صدقہ جاریہ فرمائے، اور ان کے صاحبزادے صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے عظیم والد ماجد کی مختلف شعبوں میں جو خدمات تھیں ان کو جاری و ساری رکھنے اور آگے بڑھانے کی اہلیت، صلاحیت، قابلیت اور جذبہ عطا فرمائے. اس کے بعد ہمارے ہاں عقیدت کا شعار یہ ہے کہ کسی شخصیت کو اتنی بلندی پر جا کر پیش کیا جائے کہ آپ اس سے عقیدت کا تعلق تو رکھ سکتے ہیں لیکن ان کی پیروی نہیں کر سکتے، حالانکہ اللہ عز و جل نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور اسوہ کے معنی ہیں لتأسو به، ایسا رول ماڈل، ایسا نمونہ زندگی جس کی آپ تقلید کریں، جس کی آپ اتباع کریں اور جس پر آپ چلیں۔ تو پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کی زندگی کے اس پہلو کو سامنے رکھیں جس کے نتیجے میں یہاں کراچی کے نوجوانوں کو، نوجوان علماء کو، ان کی اولاد امجاد کو انسپریشن ملے، حوصلہ ملے کہ شاہ صاحب قبلہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے، بلکہ شاہ صاحب نے کورنگی، جیسا کہ ابھی ذکر آیا، وہاں سے اپنی عملی زندگی شروع کی، اپنی جد و جہد سے، اپنی محنت سے، اپنی صلاحیت سے۔ پھر ہمارے ہاں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ دینی تعلیم کے راستے پر وہ آتا ہے جس کے پاس کوئی اور آپشن نہ ہو، جس کے پاس متبادل کوئی راستہ نہ ہو۔ تو شاہ صاحب ان میں سے بھی نہیں تھے، بلکہ شاہ صاحب نے مذہب کی طرف، دین کی طرف اور مسلک کی طرف جو شعوری سفر شروع کیا، اپنی شعوری زندگی میں شروع کیا۔ کیونکہ اس دور کو ہم جانتے ہیں جن میں وہ اس دین کی طرف آئے، اور پھر جیسے کہتے ہیں کہ وہ آیا وہ چھا گیا، تو اس طرح آئے کہ اپنا مقام بنایا۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ کوئی کسی پر رحم نہیں کھاتا، کوئی کسی پر ترس نہیں کھاتا، جس میں اہلیت ہوتی ہے وہ خود اپنا مقام بناتا ہے۔ تو شاہ صاحب نے خود اپنا مقام بنایا، دعوت و تبلیغ کے شعبے میں بھی، سلوک و ارشاد اور طریقت کے شعبے میں بھی، اور بعد میں پھر سیاست اور سماجیات کے جو شعبے ہیں ان میں انہوں نے ایک توانا، ایک جاندار، ایک مؤثر زندگی گزاری جو لوگوں کے لیے نمونہ عمل ہونی چاہیے۔ ستر میں تو وہ ہماری طرح انتخاب لڑانے والوں میں سے تھے، ہمارے محمد حنیف حاجی طیب صاحب بھی کارکنوں میں سے تھے، ہم لوگ بھی یہاں اہل سنت کے کارکن تھے، اور اس زمانے میں اہل سنت کا سیلاب اسی طرح تھا جیسے بعد میں آپ نے ایم کیوم کا دیکھا، گلی گلی دفاتر تھے، گلی گلی جلسے ہوتے تھے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ جماعت اہل سنت کے نام پر نہیں، بلکہ جمعیت علماء پاکستان کے نام پر کام کا آغاز نہیں ہوا تھا، بلکہ جماعت اہل سنت کے نام پر ہوا تھا۔ پھر ستر کے انتخاب سے پہلے دارالعلوم امجدیہ میں ایک جلسہ ہوا، اور پہلی بار جنگ کے فرنٹ پیج پر اہل سنت کی خبر لگی کہ جماعت اہل سنت نے جمعیت علماء پاکستان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ لہذا اس وقت جماعت اہل سنت کا نام بہت اوپر تھا، لیکن چونکہ ہمارا سیاسی پلیٹ فارم جمعیت علماء پاکستان تھا، تو اس کو پبلک ملانے والی قیادت ہمارے کراچی کے علماء کی قیادت تھی۔ شاہ صاحب پھر 77 کے الیکشن میں تو ظاہر ہے کہ اسمبلی کام ہی نہ کر سکی، تو 85 کے الیکشن میں یہ ہمارے محمد حنیف حاجی طیب صاحب کے ساتھ نظام مصطفیٰ گروپ بنا، جس کو دارالعلوم جدیہ گروپ کا نام بھی دیا جاتا تھا، تو اس میں شاہ صاحب قومی اسمبلی میں پہنچے اپنے کھارا در کے حلقے سے، اور اس وقت قومی اسمبلی کا حلقہ بہت بڑا تھا، اب ذرا حلقہ ہو چکا ہے، اور نہ صرف سائز کے اعتبار سے حلقہ ہو چکا ہے بلکہ افراد کے اعتبار سے بھی بہت حلقہ ہو چکا ہے۔ وہ بھاری برکم شخصیات، نمائندگی، جن کا ہر جگہ وقار تھا، اعتبار تھا کراچی کے حوالے سے، وہ پھر کراچی کو نصیب نہیں ہوا، تعارف ہوا لیکن اور حوالوں سے ہوا، وہ آپ سب جانتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں میں نے لکھا اپنے کالم میں کہ ایم کیو ایم ہمارے سامنے تولد ہوئی، ہمارے سامنے پروان چڑھی، ہم نے اسے برتا، ہم اس کے درمیان رہے، بلکہ میں تو 90 سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوں، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اس کے ماہرین لاہور اور کراچی میں پائے جاتے ہیں، اسلام آباد میں پائے جاتے ہیں، وہ بیٹھ کے تبصرے کرتے ہیں۔ تو جنہوں نے برتا نہیں ہے وہ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ سوڈو ایکسپرٹ، خود ساختہ ماہرین بن جاتے ہیں لوگ۔ تو اس لیے بعد میں تب کراچی کا تعارف کسی اور نام سے تھا، بعد میں کراچی کا تعارف کسی اور حوالے سے ہوا۔ تب کراچی پاکستان کو لیڈ کرتا تھا، تب کوئی بھی پاکستان میں تحریک چلتی تھی، کوئی پاکستان میں پیش رفت ہوتی تھی تو کراچی سے ہوتی تھی۔ پھر کراچی کو کاٹ دیا گیا پاکستان سے، جب کراچی کو پاکستان سے کاٹ دیا گیا تو لیڈرشپ بھی اس درجے کی چلی گئی۔ ہمارے دوست محمد فیضی صاحب بھی اس دور کے حالات بیان کر رہے تھے، ماشاءاللہ میں حنیف طیب صاحب سے کہہ رہا تھا کہ فیضی صاحب اللہ نظر بس سے بچائے، ابھی جوان ہیں، ہم لوگ تو بوڑھے ہو چکے ہیں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی اور ہمارے شیخ الحدیث استاد العلماء علامہ عبد المصطفیٰ الازہری رحمہ اللہ تعالی بہت حاضر دماغ تھے، وہ علامہ ازہری صاحب نے ایک صاحب اسمبلی میں تقریر کر رہے تھے اور رک نہیں رہے تھے، تو کہا کہ جناب اسپیکر یہ جو لام کے بغیر کھلوتا ہے اسے بٹھا دیں۔ اب پتہ نہیں ادھر کے لوگ سمجھے نہیں سمجھے۔ اسی طرح سے ہمارے محمد خان ہوتی صاحب ریلوے کے وزیر تھے، تو شاہ صاحب نے کہا یہ عجیب بات ہے کہ ہر محکمے کا وزیر ہوتا ہے، ریلوے کا وزیر ہوتی ہے۔ تو ہمارے یہ علماء حاضر دماغ بھی تھے، متحرک بھی تھے، فعال بھی تھے، اور یقین جانیے کہ اس لیول کی جو اسمبلی ہے وہ اب پاکستان کو نصیب نہیں ہے، نہ اس لیول کا ڈیبیٹ ہے، نہ اس لیول کا مکالمہ ہے، یہ تو سارے مظاہرین ہیں بیچارے اپنی اپنی لیڈرشپ کے، وہ سب قائدین تھے، وہ سب رہنما تھے۔ اور جب اہل سنت کی قیادت سیاسی میدان میں کراچی میں نہ رہی تو پھر کہیں بھی نہ رہی، بلکہ ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے کی صورتحال ہے۔ ابھی میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی نشت ہوگی تو کراچی سے ہوگی، اور کراچی سے ہونی چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ جب بھی ہوگی تو کراچی پھر لیڈ کر سکتا ہے پاکستان کو، اور کراچی کو لیڈ کرنا چاہیے، کراچی کو قیادت کرنی چاہیے۔ اب ہم اپنی زندگی میں یہ منظر دیکھ پاتے ہیں یا نہیں اللہ کو معلوم ہے، لیکن میری دعا ہے کہ اللہ کرے وہ وقت پھر لوٹ کر آئے اور تاریخ اپنے آپ کو دہرائے اور کراچی ایک بار پھر پاکستان کو پاکستان میں اہل سنت کو لیڈ کرے، اہل سنت کو عنوان ہو، اہل سنت کا نام ہو، اہل سنت کی شناخت ہو اور اہل سنت کے ترجمان ہوں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے متحرک زندگی گزاری، فعال زندگی گزاری، ابتدائی دنوں میں پہلوانی وہ کر چکے تھے اور آخر وقت تک پہلوان رہے، یہاں تک کہ اتفاق ہے کہ جب پہلے وہ ڈائلیسز میں گئے، میمن ڈائلیسز سینٹر تھا، تو جس دن وہ گئے اسی دن مجھے جانا پڑا اور ان کی ملاقات ہو گئی۔ جب پہلے دن وہ آغا خان میں گئے تو میں بھی تھا، وہاں ملاقات ہو گئی۔ تو جب شاہ صاحب ڈائلیسس سے نکل آئے تو میں نے کہا کہ یہ آپ کی پہلوانی کا اور ثبوت ہے کہ میں نے نہیں سنا کہ کوئی شخص ڈائلیسس سے نکل کر باہر آ گیا ہو۔ اور ایک کافی وقت شاہ صاحب نے پھر وہ گزارا کہ جس میں ڈائلیسس نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو سفر آخرت ہے اس پر ہر ایک نے اپنی باری پر جانا ہے۔ لوگ کہتے ہیں، رسم ہے، رواج ہے کہ بے وقت چلے گئے، اللہ فرماتا ہے کہ وقت یہی ہوتا ہے کہ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، کہ اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے وہ ٹلتا نہیں ہے، لا یستأخر ساعة ولا یستقدمون، نہ ایک سیکنڈ نہ ایک ثانیہ پہلے ہوتا ہے اور نہ بعد میں ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص، قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کچھ تو وہ ہیں جو راہ خدا میں اپنی نقد جان پیش کر چکے اور کچھ اپنی باری کے انتظار میں ہیں۔ تو جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کا حق ادا کر چکا ہو تو وہ قابل تحسین ہے۔ اور اللہ عز و جل کا قرآن مجید میں فرمان ہے کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو جھاگ ہے وہ پھک سے اڑ جاتا ہے، فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، لیکن جو انسانیت کے لیے نفع رساں ہو، جس کی ذات سے، جس کے علم سے، جس کی سوچ سے، جس کے قول سے انسانیت کو نفع ملا ہو، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ظاہراً تو چلا جاتا ہے لیکن اس کے آثار زمین میں باقی رہتے ہیں۔ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، تو اللہ تعالیٰ اسے زمین میں قرار عطا فرماتا ہے اور اس کو دوام و ثبات عطا فرماتا ہے، اور اس کا نام مٹتا نہیں ہے، کوئی لاکھ کوشش کرے جتنا مٹانے والے مٹانا چاہتے ہیں اتنا ہی نام سربلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو محرم کا مہینہ آتا ہے تو ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم بھی ماتمی انداز میں منائیں۔ کہلاتے تو رضوی ہیں لیکن یقین جانیے کہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا قادری محدث بریلی رحمہ اللہ تعالی کو نہ پڑھتے ہیں اور نہ عمل کرتے ہیں۔ میں ابھی ایک سوال آیا محرم اور سفر کی شادی کے حوالے سے، تو فتاوی رضویہ کو میں نے دیکھا تو اعلی حضرت نے فرمایا کہ فضائل حسنین کریمین اور فضائل اہل بیت کو بیان کرنا تو بہت اچھی بات ہے، زبردست بات ہے، لیکن ماتم کے انداز میں بیان کرنا فرمایا کہ یہ بدعت ہے. لیکن تقریر نہیں بکتی, مارکیٹنگ کا مسئلہ ہے, تو جب مارکیٹنگ مقدم ہو جائے تو مسلک مؤخر ہو جاتا ہے. تو انہوں نے لکھا کہ اگر مسلسل ماتم منانا یہ شریعت میں مطلوب ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہراً تو پردہ فرما گئے. تو فرمایا کہ پھر سب سے پہلے تو حضور کا منایا جاتا, لیکن ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں, اور اعلی حضرت نے اس کے حوالہ جات بھی دیے. تو میری گزارش ہے علماء اہل سنت سے, خطباء اہل سنت سے اور واعظین اہل سنت سے کہ وہ خدا را وقت ملے تو فتاوی رضویہ کو پڑھ لیا کریں, اور جب پڑھ لیں تو برت لیا کریں. کیونکہ مجھے ایک ہمارے دوست بزرگ نے بتایا کہ کسی سیٹ نے کہا کہ جی وہ تو تقریر تو کیتی ہے لیکن اثرو نہیں بھائے. تو اب جب یہ مسلک کا ویژن ہو, شعور ہو, تو پھر کیا فرق رہ جاتا ہے. تو اس لیے حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمہ اللہ تعالی کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ فتاوی رضویہ ان کو مستحضر بھی رہتا تھا, اس کا مطالعہ بھی کرتے تھے, اس پر عمل بھی کرتے تھے. تو اس لیے میرا علماء سے مشورہ ہے کہ فتاوی رضویہ کو مطالعہ بھی کیا کریں, اور توفیق نصیب ہو تو برتا بھی کریں, اور دین مارکیٹ کی ڈیمانڈ پر پیش نہیں ہونا چاہیے, دین اپنی ترجیحات پر پیش ہونا چاہیے. اور میں کہتا ہوں کہ جو مسند رسول پر کھڑا ہو کر لوگوں کی اقتداء کرے تو اس کو اپنا نام امام نہیں بلکہ غلام رکھنا چاہیے. اور اللہ عز و جل کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امام کس لیے ہے, لیؤتم بہ, تاکہ لوگ اس کی اقتداء کریں, تاکہ وہ لوگوں کا رہبر و رہنما ہو. تو آج جو سیاست میں آپ کو نظر آتے ہیں تو انہوں نے رہنمائی اپنے ہاتھ میں لے لی, اور ہم آج ہمارے ہاں وہ 5-10 لاکھ دے دے تو بچ جاتے ہیں. تو جب تک ہم برتر مقام پر تھے سیاست میں تو قیادت علماء کے پاس تھی, اور جب آپ قیادت چمک کو دے دیں تو دین کی چمک مان پڑ جائے گی. اس لیے علماء کو میں کہتا ہوں کہ دینی حمیت پیدا کرنی چاہیے, دینی غیرت پیدا کرنی چاہیے. اور ہم تو کھاتے ہی دین کے نام پر ہیں, تو اس کا کچھ قرض بھی ادا کرنا چاہیے, اس کا کچھ فرض بھی ادا کرنا چاہیے. اس لیے ایک جگہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ فلسفہ شہادت حسین اور شہادت کربلا بیان کیجئے. میں نے کہا باقی فلسفے تو بیان ہوتے رہیں گے, لیکن سب سے بڑا فلسفہ یہ ہے کہ ہمارے جو اہل تشیع حضرات ہیں تو ان کے ذاکرین بھی تب سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اس کو پیش کرتے رہیں گے, ہمارے واعظین بھی کرتے رہیں گے. تو جب عقیدت کا معیار یہ بن جائے تو یا حسین کہنا تو آسان ہے, حسینیت کی راہوں پر چلنا مشکل ہے. اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ گرچہ تابدار ہے اب بھی گیسوئے دجلہ و فرات, قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. اس لیے میں نے ایک مرتبہ ٹی وی پر بھی کہا تھا, میں نے کہا کہ ہمارے وہ حضرات بھی یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں, مجلسیں قائم کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, لیکن سامنے بورڈ پر اگر ایک لکیر کھینچیں, ایک طرف اقدار حسین لکھیں, دوسری طرف اقدار یزید لکھیں, تو پھر ذرا اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہم اقدار حسین کے ساتھ کھڑے ہیں یا اقدار یزید کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس لیے کسی نے کہا تھا کہ کیسی تیری سیاست، کیسا تیرا نظام، یزید سے بھی مراسم، حسین کو بھی سلام. تو اس لیے لوگ بار ہمارے بھائی دوست محمد فیضی صاحب نے بھی بات کی، نشت ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی. سنت الہیہ ہے کہ جو اسٹرگل کرے گا، وہ فرد ہو یا وہ کوئی جماعت ہو، اس کی مسائی ہمیشہ مشکور ہوں گی، اس کی مسائی ہمیشہ نتیجہ خیز ہوں گی. لیکن ہم بے عمل ہو کر بیٹھ جائیں تو یاد رکھنا، یہ کہیں پر بھی قرآن و حدیث میں وعدہ نہیں ہے کہ چونکہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے اس لیے آپ دنیا پر حکومت کریں گے. آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور صحیح عقیدت کے ساتھ پڑھ لیا ہے تو آپ کی آخرت بہتر ہو جائے گی، لیکن دنیا کی امامت کے لیے آپ کو امامت کے میرٹ پر پورا اترنا ہوگا، اور اپنے ملک میں بھی امامت کے لیے آپ کو اس کے میرٹس پر اترنا ہوگا. اس لیے میں کبھی بھی پاپولر تقریریں اور باتیں نہیں کرتا، جو مجھے سچ لگتا ہے وہ کرتا ہوں، اور ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ توفیق دے تو سوچئے سوچئے سوچئے، غور کیجئے، اور دل میں کوئی بات اترے تو پھر اپنے طرز عمل کو تبدیل کیجئے. وما علی الا البلاغ.